نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم.
لا إله حضرت العامر الشيخ المرشد حضرت مولانا عارف بالله الشاه حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی نے فرمایا تبارک الذی تبارک کے معنی بلند کے علامہ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میرے شیخ اور مرشد رحمۃ اللہ علیہ بحوالہ تفسیر المعانی علامہ علوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ عرب کے دیہاتوں میں گئے اور کچھ لغت کی ان کو تلاش تھی جس کے مال جس میں سے ایک متاع اور ایک تبارک. فرماتے ہیں کہ میں گیا تو ایک ماں باورچی خانے میں بیٹھی تھی, ساتھ اس کا چھوٹا بچہ بھی تھا. ماں کسی کام سے اٹھی, اتنے میں ایک چتکبرا کتا آیا, کالا اور سفید. اس نے وہ کپڑا جس سے عورتیں اپنے باورچی خانے کی صفائی کیا کرتی ہیں, جس کو اردو زبان میں صافی بولتے ہیں, تو کتے نے وہ کپڑا منہ میں دبایا اور باہر بھاگا. سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی, پہاڑی پہ چڑھ کے اوپر چوٹی پہ پہنچ گیا. بچہ تماشا دیکھ رہا ہے, کر کچھ نہیں سکتا. تھوڑی دیر میں اس کی ماں آئی تو اس نے اپنی ماں کو کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ یا امی جاء الرقیب واخذ المتاع وَتَبَارَكَ الْجَبَلِ. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی لغت اس میں حل ہو گئی. یا امی، اے میری اماں، جا الرقیم، وہ کتا جو چت کبرا کالا سفید، اس کو رقیم بولتے ہیں. اخذ و اخذ المتاع، اس نے اس کپڑے کو اٹھایا جس کو ہم لوگ صافی بولتے ہیں، اس کا نام اس نے لیا متاع. اور وہ تبارک الجبل، پہاڑ کی پوٹی پر، چوٹی پر اوپر پہنچ گیا. تو اللہ تعالی نے دنیا کو فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی پونجی ہے. کہ کیا مطلب؟ وہ کپڑا صاف کرتے پھینک دیتے ہیں صافی، اور اس کپڑے سے کوئی قیمت نہیں لگتی، استعمال کرتے ہیں، دھوتے بھی ہیں، اس کو بار بار دھو کے استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کپڑے سے کوئی قیمت نہیں لگاتا. تو دنیا بھی بس دھوکے کا گھر ہے، یہی متاع ہے. کہ گویا استعمال تو کرے، اب اسی کپڑے کو کہے کہ دیکھو کتنا اچھا کپڑا، کہ جس سے ہم کچن میں برتن صاف کرتے، چلو میں اس کا سوٹ بناؤں گا. تو دھوکا ہے. تو یہ دنیا بھی متاع الغرور ہے، یہ استعمال اور ختم کر ہو جانے والی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں نے شاندار بلڈنگ بنائی، شاندار گاڑی ہے میرے پاس، میرا لباس بہت اچھا ہے، اور میری باڈی اور میری صحت کیسی ہے، میرا بزنس، میری فیکٹریاں کہاں کہاں پر ہیں. تو دھوکا ہے، دھوکا. بظاہر انسان تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا میں آیا تو اس کے عمل سے تو ایسا لگتا ہے شاید اب یہ کبھی مرے گا نہیں، یعنی ہے تھوڑی سی دنیا، تھوڑے دن کی دنیا، تیاری تو ہمیشہ ہم کی ہے. یہی ہے دھوکہ. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس جہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. کیونکہ جو اس دنیا سے گیا لوٹ کر نہیں آیا، جو ایک مرتبہ چلا گیا پھر واپس نہیں آیا. مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ زندگی، ایک مرتبہ موت، پھر اس دنیا سے جو چلا جائے گا پھر کبھی واپس نہ آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے بھی واپس نہ آئے گا. کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم واپس آ جائیں، ذرا میرے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہیں، میں وہ پیسے نکلوا لوں، یا اپنی قضا نمازوں کو پڑھ لوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو اس دنیا سے چلا گیا اب وہ واپس کبھی نہ آئے گا، یہ ہے دنیا. اور یہاں تک کہ جو دنیا سے جائے گا کس حالت میں، اس کو میرے مرشد اور میرے شیخ نور اللہ عمر قدو فرماتے ہیں کہ آہ، جب کوئی دنیا سے آخرت کو جائے ہے، آہ جب کوئی دنیا سے آخرت کو جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے، اور سب دھرا رہ جائے ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اپنی بلڈنگ، اپنا کاروبار، اپنے موبائل، اپنے لباس، اپنا بینک بیلنس، روپیہ، پیسہ، کرنسی لے کر گیا، آج تک ایسا منظر نہیں ہوا. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں سمجھا دیا کہ بندے کے پاس تین چیزیں ہیں، مال، اعمال، مال آل اور اعمال. یہ قبر تک جاتے ہیں اور پھر قبر سے لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں، صرف اعمال ہے جو کہ ساتھ جاتے ہیں، باقی مال اور آل یعنی اولاد یہ بھی واپس آ جاتے ہیں، صرف اعمال ہیں جو کہ ساتھ جاتے ہیں. یہ ہے دنیا. تو تبارک بلندی کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالی کی ذات برکت والی ذات، بلند و بالا اور برکت والی ذات ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جائے وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام بڑا ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام بڑا ہے اور برکت والا ہے اللہ تعالی کا نام. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تبرک بالقرآن، کہ قرآن پاک سے برکت لیا کرو، جس کے ایک معنی اس کی تلاوت بھی ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے برکت ہوتی ہے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے کہ برکت ملے گی. بزرگوں کی تشریف آوری مبارک ہے، علماء ربانیین کی تشریف آوری مبارک ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد ٹی وی چلانے سے تو برکت نہ آ رہے گی نا. اور ان کو فیکٹری اور دکان پہ بلانے سے برکت تو آ جائے گی، لیکن اگر جھوٹ بولا، کسی کے ساتھ ظلم کیا، سودی لین دین رکھا تو برکت کیسے رہے گی؟ ایک اللہ والے کی برکت ہے، ایک اللہ تعالی کی نافرمانی ہے. اللہ تعالی کی نافرمانی بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی کی نافرمانی بہت بڑی چیز ہے. وقت کا غوث اعظم بھی، سب سے بڑا ولی اللہ بھی اس کو بچا نہیں سکتا. تو برکت، جس جگہ پر اللہ تعالی کا نام لیا جائے اس جگہ برکت ہوتی ہے. اور جس منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے. جس مصلے پر اور جو شخص لیتا ہے وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے. اور حقیقت میں اللہ تعالی ہی کے نام کی برکت ہے کہ اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. اور برکت کے معنی کیا ہے؟ برکت کے معنی ہے فیضان رحمت الہیہ. فیضان رحمت الہیہ، اللہ تعالی کی رحمت کی بارش، یہ برکت کے معنی ہیں. اللہ تعالی کی، اس لیے یہ بھی فرمایا برکت کی تعریف ایک یہ بھی فرمائی کہ جس کا مال اللہ تعالی کی فرما برداری میں استعمال ہو یہ برکت کی علامت ہے، اور مال کا نافرمانی میں استعمال ہونا یہ بے برکتی ہے. یہ اس مال میں بھی بے برکتی ہے، پھر نافرمانی میں استعمال ہونا یہ خود بے برکتی ہے. اور مال گناہ میں تو استعمال ہو، نیک کام میں استعمال نہ ہو یہ بے برکتی ہے. تو تبارک الذی، بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضے قدرت میں الملک کا الافلام جنس کا ہے. کیا مطلب؟ سارے عالم کے جتنے ملک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں. کسی کو وزیر بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے، کسی کو تخت پہ بٹھاتا ہے، کسی کو تختے پہ چڑھاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی. جنوں انسوں حور و ملائک، عرش و کرسی چرخ و بری، عرش و کرسی چرخ و زمین، کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں. میرے شیخ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکات العالیہ ذکر میں اس شعر کو پڑھتے ہیں. اسی کو، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی. جنوں انسوں حور و ملائک، عرش و کرسی چرخ و زمین، جنوں انسوں حور و ملائک، عرش و کرسی چرخ و زمین، کون مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین. کون مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. یہ اللہ تعالی کی ذات ہے، اس لیے فرمایا بیدہ الملک. ید کے معنی یہاں قبضہ قدرت کے ہیں کہ طاقت، کہ اللہ تعالی کی طاقت ہے. اس لیے دیکھیے اظہار طاقت ہاتھ پکڑ کے ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ لیا، اب چھڑا کے دکھا. کہ جی فلاں کا ہاتھ ہے پیچھے، سمجھے جی، فلاں کا ہاتھ ہے. بس اللہ تعالی کے یہاں مراد ید سے قبضہ قدرت ہے، قدرت مراد ہے، کہ تمام ممالک الملک کالی فلان جنس کا ہے، لہذا تمام ملک اللہ تعالی کے قبضے میں. اس پر میرے شیخ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. ایک بادشاہ کا انتقال ہوا، پارلیمنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ بادشاہ کے انتقال ہونے کے بعد میٹنگ بیٹھی. اس کا نام میٹنگ پتہ ہے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے ایک تو یہ ہوتی ہے میٹنگ، اور اس میں کرتے ہیں میٹنگ، یعنی ایم ڈبلیو ٹی میٹنگ تو ملاقات ہے، اور ایم ای اے ٹی میٹنگ یعنی گوشت کھاتے ہیں، ہے نا؟ میٹ مانے گوشت ہے نہیں، ون میٹ نہیں، میٹ ون گوشت ہے نا، گوشت گوشت. تو وہ میٹنگ جو بغیر میٹنگ کے ہو، جس میں میٹنگ کی ایٹنگ نہ ہو، وہ سٹنگ کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے. وہ نتھنگ ہے بس. تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. حضرت سناتے تھے کہ پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا بادشاہ کے مرنے کے بعد کہ صبح جو سب سے پہلے شہر کے دروازے پر آئے گا اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا. اب تمام ایجنسی سی آئی ڈی وغیرہ پولیس لگ گئی ہر طرف. اب صبح صبح فقیر نکلا, وہ اپنے اڈے پہ جا رہا تھا اپنی ڈیوٹی کے لیے. بھیک مانگنے کا وہ چیف ایگزیکٹو تھا, کیونکہ وزیر خزانہ کا کام ہی یہی ہوتا ہے مانگنا مانگنا اور لوگوں سے نکالنا, وزیر دو کام ہیں. تو وہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا تھا, آواز لگاتا اللہ کے نام پہ صدا لگاتا جا رہا تھا. جیسے ہی دروازے پہ پہنچا بس گھات لگائے جو آپریشن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے سب نے پکڑا اور اس کو جلدی سے اسپیشل گاڑی تھی اس میں ڈال دیا. اس نے کہا رہے بھائی کہاں لے جا رہے ہو, میرا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے, میں اس ایکٹ میں نہیں آتا, میں نے کوئی ایسی ایکٹنگ ہی نہیں کی ہے, مجھے کہاں لے جا رہے ہو. کوئی بات کرنے کی بیچارے کو اجازت نہ ملی کہ بولنے کی اجازت نہیں ہے, بس مقدمہ بن گیا اور تو بن گیا. انصاف کا نام نہیں, اس کا نام ہے اندھیر نگری چوپٹ راج. کہ کیا بات ہے کہ جس پر الزام ہو اس کو صفائی کا موقع بھی نہ دیا جائے. یہ شریعت کا نظام نہیں ہے, شریعت موقع دیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, خلیفہ وقت ہیں. ایک یہودی نے حضرت کی جو زرہ تھی جو جہاد میں جنگ میں پہن کے لڑتے ہیں لوہے کی بلٹ پروف سمجھیں آپ, اس یہودی نے زرہ پر مقدمہ کر دیا کہ یہ میری ہے. حضرت علی نے کو قاضی کیا قاضی شرح کیا پیش کر دیا. اب دیکھیے خلیفہ وقت ہے, امیر المومنین ہے, بادشاہ ہے, حاکم ہے, لیکن انصاف دیکھیے کیا چیز ہوتی ہے. قاضی نے بلوا لیا اور امیر المومنین مدعی نے یہودی مدعی اور مدعا علیہ کہا کہ آپ گواہ لائیے یہ آپ کی ہے, اپنے غلام اور اپنے بیٹے کو پیش کیا کہ میرا غلام اور یہ بیٹا میرا گواہ ہے. قاضی نے گواہی کو رد کر دیا کہ یہ تو تعصب کریں گے. اس میں تو تعصب ہے کہ بیٹا تو باپ کی کرے گا اور غلام بھی مالک کی کرے گا, اور گواہ فرمایا کوئی گواہ نہیں ہے, بس یہودی کے حوالے کر دی. وہ رونے لگا کہ آپ انصاف کا کیا حال ہے, میں اقلیت میں تھا, مسلمان کی حکومت ہے, بادشاہ وقت حکمران امیر المومنین عدالت میں پیش ہے اور فیصلہ میرے حق میں. سبحان اللہ, اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف. تو بہرحال اس کو لے گئے فقیر کو. اب اس فقیر کو وہ سیدھا باتھ روم لے گئے جہاں پر جیکوزی بھی تھا, گرم گرم بھاپ سے اس کو لگائی اور اس کو باتھ ٹب میں لٹا دیا. خوب شیمپو ویمپو لگا کر, باتھ جیل لگا کر, شاور جیل لگا کر رگڑ رگڑ کے دھونے لگے, اس لیے کہ وہ فقیر برسوں کا نہایا نہیں, میل لگی ہوئی اس کے جسم پر موٹی تہ. اس نے کہا آج تو برے پھنسے, یہ تو اگر ویسے پٹائی لگاتے تو میل سے کچھ بچ جاتا, یہ تو صفائی کر کے مار رہے ہیں. پتا نہیں میں کس ایکٹ میں پکڑا گیا, اس کو پتا نہیں کہ ابھی مجھے کیا چیز ملنے والی ہے. جب اس کو غسل کرنے کے بعد اس کو شاہی لباس پیش کیا, شاہی لباس پہنایا, تو وزیر آیا, بڑا جو وزیر تھا اس نے کہا کہ مبارک ہو بادشاہ سلامت, آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں. وہ حیران رہ گیا, اتنا حیران ہوا کہ حیران ہونے کے بعد ہریان بھی ہو گیا, بہت ہی ہریان ہوا, بہت حیران. خیر اس کو عدالت میں دربار میں لے گئے, بادشاہ کے شاہی تخت پہ بیٹھا, اب اس کے سامنے فیصلے پیش ہو رہے. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل درست فیصلے کیے جیسے پہلے بادشاہ کرتا تھا. جب 12 بجے کا وقت آیا, دربار کے برخاست ہونے کا وقت, دو وزیروں کو بلایا کہ ادھر آؤ, میری بغل میں ہاتھ دے کے مجھے لے کے چلو. وزیر اٹھے, سامنے حاضر ہوئے, کہا بادشاہ سلامت, آپ موجودہ بادشاہ سابقہ فقیر ہیں, جان کی امان پائے تو ایک بات عرض کروں. بادشاہ نے کہا امان دی. کہا بادشاہ سلامت, آپ 7 پشتوں کے فقیر, بادشاہت کو دور کی بات, شاہی محل کو خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا. لیکن بہت حیرانگی کی بات ہے, بہت حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ نے فیصلے بالکل درست کیے بادشاہوں کی طرح, اور اس کے بعد اس سے زیادہ حیرانگی ہوئی کہ آپ نے کبھی بادشاہ کو دیکھا نہیں. لیکن پہلے بادشاہ جس طرح ہمیں طلب فرماتا تھا اور ہم اس کی بغل میں بازو دے کر اس کو اکرام اور عزت کے ساتھ لے کے چلتے تھے, تو آپ نے بھی یہ حکم فرمایا, جبکہ آپ نے دیکھی نہیں, شاہی محل کا منہ نہ دیکھا ہوگا, خواب میں نہ دیکھا ہوگا, یہ کیا بات ہے. میرے شیخ فرماتے وہ بادشاہ جو کہ پہلے فقیر تھا, اس نے کہا سن لو, جب اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ بناتا ہے تو آداب شاہی بھی سکھاتا ہے. اس پر میرے شیخ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی مانگو, کہ ولایت کو مانگو کہ اللہ ہمیں اپنا ولی بنا, ہمیں اپنا دوست بنا, جو ولایت عطا فرمائے گا آداب ولایت بھی عطا فرمائے گا. کردار اولیاء, گفتار اولیاء, رفتار اولیاء, اخلاق اولیاء, آداب اولیاء خود عطا فرمائیں گے. فرمائے مانگو تو صحیح, گڑ گڑاؤ تو صحیح, یا اللہ گناہوں کو مجھ سے چھڑوا دیجئے, میرے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے, اپنا کرم کا معاملہ فرما دیجئے. گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آتی جا رہی ہے, سفیدی بڑھتی جا رہی ہے, قبر کی منزل قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. کرم فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے. اس سے پہلے کہ عزائے علیہ السلام آئے ٹیٹوا دبا کر لے جائیں, بس آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے. تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں تمام ملک ہے. کسی نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے کیوں نہیں ہیں, ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, عدل و انصاف والے تھے. ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ زکوٰۃ لے کر گھومنے والے کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا, زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. کیا برکت, کیا معاشی اصلاحات تھیں. سب سے بڑی جو چیز ہے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عدل انصاف ہے جس سے برکت آتی ہے. میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا مدحت صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا, پہلے بھی سنا تھا حضرت کی زبان سے سنا, پرانا واقعہ تازہ ہو گیا. ایک بادشاہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ رفیقوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا, راہ بھٹک گیا, بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی. چلتے چلتے باغ نظر آیا, انار کا باغ تھا, اس میں چلا گیا. وہاں ایک بوڑھا کام کر رہا تھا, اس نے دیکھا مسافر آیا, پریشان معلوم ہوتا ہے. بادشاہ کو پیاس لگی تھی, اس نے کہا کچھ پانی پلا دو. اس نے کہا اچھا. اس نے انار توڑا, اس کا نچوڑ کر گلاس بھر کے دے دیا کہ یہ لو. ایک انار توڑا بڑا سا, اس کو نچوڑا اور گلاس بھر کے دے دیا. بادشاہ نے پیا تو بڑا زبردست انار, لذیذ اور مزیدار. اب اس نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ, اور باغ لدا ہوا تھا انار سے, کہا یہ اتنا وہ کرتے ہیں, چلو ان پہ کچھ ٹیکس لگانا چاہیے. پیٹرول تو کم کر دیں, پیٹرولیم پر بڑھا دیں, کچھ کر لیں. آپ تو اب اس نے کہا کہ بھائی ایک گلاس پیاس لگی تھی, ایک گلاس اور پلا دو. اس نے وہی سے ایک اور اتنا ہی بڑا انار توڑا. اب جب اس کو نچوڑا تو آدھا گلاس مشکل سے پورا ہوا. بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہے, پہلے تو ایک گلاس بھر کے آیا تھا انار سے اور اب آدھا گلاس. تو اس نے بوڑھے سے کہا, مالک جو تھا باغ میں, کہ یہ کیا بات ہے, وہی سے انار توڑا, اتنا ہی بڑا انار تھا, پہلے گلاس بھر کے اور اب آدھا گلاس نکلا, کیا وجہ ہے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا, لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بادشاہ ہے. اب جب بادشاہ نے یہ سنا بہت شرمندہ ہوا کہ دیکھو حکمران کی نیت کا کتنا اثر ہوتا ہے. اور یقین جانے اگر وہ حکمران کافر بھی ہو, لیکن اگر اپنی رعایا کے ساتھ خیر خواہ ہو, عدل قائم کرے, اس کی بھی برکت ملے گی. عدل ایسی چیز ہے یاد رکھنا. اور اگر مسلمان ہے اور عدل قائم نہیں کرتا تو خیر و برکت نہ ہوگی. یہ عدل اتنی عجیب چیز ہے. اگر ایک کافر حکمران بھی ہے, غیر مسلم ہے, اگر وہ بھی اپنے ہاں عدل و انصاف قائم کرتا ہے, خیر خواہی کرتا ہے کہ میں اپنی عوام اور رعایا کو سہولتیں دوں, اس کی بھی فائدہ پہنچتا ہے. تو جب کافر کے عدل سے فائدہ ہوگا تو مسلمان کے عدل سے کتنا فائدہ ہوگا. بادشاہ نے شرمندہ ہوا, دل میں توبہ کی, نہیں بھائی یہ غریب بیچارے ان کا گزارا کرتا ہے, گزارا اسی سے چلتا ہے, میں توبہ کرتا ہوں, بالکل غریبوں کو نہیں چھیڑوں گا. بادشاہ نے کہا بھائی مجھے ایک گلاس اور پلا دو اگر. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے وہیں سے ایک چھوٹا سا انار توڑا, پہلے بڑا انار تھا اب چھوٹا انار, اس کو توڑا, اس کو جو نچوڑا تو اتنا پانی, اتنا رس نکلا کہ گلاس سے اوور فلو ہونے لگا, چھلکنے لگا. بادشاہ نے کہا یہ کیا, یہ تو چھوٹا انار اور اتنا رس. تو کیا کہتا ہے وہ بوڑھا, کہتا ہے کہ لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت اچھی ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا عدل و انصاف. ایک چرواہا جنگل میں ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے بکری کو کھایا, تو کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں معلوم ہی ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. پتا چلا کہ چونکہ سوشل नेटवर्किंग का जमाना ना था, कोई ट्विटर, कोई स्काइप, कोई व्हाट्सएप, कोई टेलीग्राम, कोई वाइबर, कोई एसएमएस, मोबाइल का दौर नहीं। पता चला वही वक्त था अदल का, ऐसा कि भेड़िया और बकरी एक घाट पानी पीते थे। सुभान अल्लाह, ये अदल था। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हजरत आप उमर रहमतुल्लाह अलैह जैसे नहीं है। फरमाया तुम भी तो उनकी रियाया जैसे नहीं हो। तो भाई बात यह है कि जैसे हम वैसे हमारे बड़े, क्योंकि हम तो अल्लाह वालों को पसंद ही नहीं करते। हुक्मरानी का हक अहले तकवा का है, और हमने अगर किसी आलिम रब्बानी को बड़ा बना दिया तो पता है वो तो हमारा टीवी बंद कर देगा, वो तो औरतों को बुरका पहनाएगा, सूद को मना करेगा, शरीयत को नाफिज करेगा, मसाजिद भरेंगी, बाजार वीरान होंगे और हमारी सारी बदमाशियां छूट जाएंगी। तो हम ही नहीं चाहते कि कोई अल्लाह वाला आए, कोई आलिम आए, हम ही नहीं चाहते। तो जब हम नहीं चाहते तो जो हम चाहते हैं वही तो मिल रहा है। अब बाकी खोटा वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा फिर। तो जैसा हम चाहते हैं वैसा मिलेगा। हम अदल और इंसाफ से काम ले, शरीयत पर चले, तो अल्लाह ताला अपने क्रम से अहले खैर को हमारा बड़ा बनाएंगे। तो आगे फरमाया वहुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला को हर चीज पर कुदरत है। अला कुल्ली शयइन, हर चीज पर अल्लाह ताला को कुदरत है। और आगे फरमा अल्लदी खलकल मौता वल हयाता, अल्लाह ताला का तारुफ हो रहा है कि अल्लाह ताला कौन है जिन्होंने मौत को पैदा फरमाया और हयात को यानी जिंदगी को पैदा फरमाया। खलकल मौता वल हयाता, मेरे शेख, मेरे पीरो मुर्शिद आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे शेख हजरत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हकीम उल उम्मत के बड़े खुलाफा में से थे, फरमाते कि हजरत ने जब ये तफसीर पढ़ा रहे थे खलकल मौता वल हयाता, तो फरमाते कि हजरत फूलपुरी ने मुझसे पूछा कि बताओ, नाम लेकर हकीम अख्तर, जिंदगी पहले मिलती है मौत? हजरत फरमाते मैंने अर्ज किया कि हजरत जिंदगी पहले मिलती है तब ना मौत आती है, जिंदगी पहले फिर मौत। तो फरमाया कि अगर जिंदगी पहले मिलती है और मौत बाद में, तो अल्लाह ताला ने खलकल मौता मौत को पहले क्यों बयान फरमाया, और वल हयाता अल्लदी खलकल मौता वल हयाता मौत को पहले क्यों फरमाया। हजरत फरमाते हैं, हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह ने खुद ही जवाब दिया, फरमाया कि अल्लाह ताला ने मौत को इसलिए पहले बयान फरमाया कि जिस जिंदगी के सामने मौत होती है कि एक दिन हमको इस दुनिया से भी जाना है, फिर वो जिंदगी जिंदगी होती है। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हुजरे में ये दो शेर लिखा रखे थे। हजरत ने फरमाया कि अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जिस अंगूठी से मोहर लगाते थे उस पर लिखा हुआ था कफा बिल मौती वाइज़ा, कि काफी है मौत का ध्यान वास के लिए काफी है। वास क्या है? दिल को नरम कर देने वाली चीज को कहते हैं वास। कहते हैं जी हम फला बुजुर्ग के वास में जाएंगे, तो वास के माने क्या है? वो बातें जिससे दिल नरम पैदा हो जाए और आखिरत की तरफ तवज्जो हो जाए, उसको वास कहते हैं। तो मौत का ध्यान ये खुद एक वास है। لہذا کبھی غفلت تاری ہو, کوئی بزرگ نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی موقع کسی نیک اللہ والے کا نہیں, تو موت کو سوچ رہے کہ ایک دن ہمیں جب مرنا بھی ہے. ہمارا کپڑے کو کاٹ کر اتارا جا رہا ہے اور اب غسل دیا جا رہا ہے, اب کفن پہنایا جا رہا ہے, اب نماز جنازہ, اذان تو ہو چکی, اقامت ہو چکی, اب نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے, تکبیرات کہی جا رہی ہے, اب سب لوگ کندھے پہ اٹھا کر, مقتدی امام کے کندھے پر, مرید شیخ کے کندھے پر, امتی نبی کے کندھے پر, کیا منظر دیکھا زمین نے, بیٹا باپ کے کندھے پر. ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتا ہے. یہ دنیا کی بڑی حقیقت ہے. اب قبر میں اتارا جا رہا ہے, لوگ مٹی ڈال رہے ہیں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. یہ مٹی ڈالنے کا سنت طریقہ کہ اس کو پڑھے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, سورہ طہٰ کی آیت ہے, تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے سولہ پارے میں. ہم مٹی ڈال دیے, منو مٹی, اب سب دفنایا, سلے لگ گئی, دفنایا, مٹی ڈالی, اب مردہ کہہ رہے جانے والوں سے, دبا کے قبر میں چل دیے, دبا کر قبر میں چل دیے, نہ دعا نہ سلام, دبا کر قبر میں چل دیے, نہ دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. دبا کر قبر میں چل دیے, نہ دعا نہ دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. کیا ہے, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. یہ زندگی ہے. اور مردہ بھی کہتا ہے, جب ڈالتے ہیں نا تو وہ مردہ بھی آنے والوں کا شکریہ ادا کر دیتا ہے, شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ, شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ, اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. بس اب تم جاؤ گھروں کو بھائی, تم اپنے ماں باپ, اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے دکان, اپنے مکانوں کو جاؤ, اب یہاں سے ہم ہیں. دادا بہت مبارک ہے وہ لوگ کہ جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو دل میں حاصل کرتے ہیں, پھر ان کی قبر اکیلے نہیں ہوتے. وہ حدیث شریف میں آتا ہے کیا کہ جب وہ چلے جاتے ہیں, اب منکر نکیر آتے ہیں, سوالات پوچھتے ہیں, اب اس کے چاروں طرف دیکھا کہ نور ہی نور ہے, نورانی چہنے والے ہیں, ارے جناب آپ کون, آپ اس قبر میں کہاں سے آ گئے. کہتے بھائی میں آپ کی نماز ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندے کا دل بہلاؤ, کہ دنیا کے تعلقات میں سے تم کو نہ چھوڑا, آج میرا بندہ اکیلا ہے, جاؤ اس کا دل بہلاؤ. وہ روزہ, وہ نماز, وہ اعمال, اب اس کے دل بہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑتے. اس لیے تو فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اعمال ساتھ جائیں گے, اکیلا نہیں ہوگا وہ, اس کا دل نہیں گھبرائے گا. اب اس کی نئی دنیا ہے, اور اس نئی دنیا میں عجیب عالم یہ ہے کہ جب اس کا کوئی رشتہ دار, اس لیے حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جس وقت مردے کو دفنایا جاتا ہے, دفنانے کے بعد بھاگو مت, ٹھہرو, اب قرآن پاک پڑھو. کیوں, اب منکر نکیر پہنچ گئے, اس کی مدد کرو. کیسے مدد کرو, تم قرآن پاک پڑھو, اس سے مردے کی مدد ہوگی, اس پر آسانی ہوگی. لہذا جس نے اپنے رب کو دنیا میں یاد کیا ہوگا, کیا قرآن پاک میں فرمایا وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کا نام لو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کا نام لو. ہمارے رب کا کیا نام ہے, اللہ. تو جس نے اللہ اللہ کیا دنیا میں, اب وہ پوچھ رہے ہیں مَن رَبُّكَ, لو جی جس نے اللہ اللہ دنیا میں کیا ہے, وہ زمین سے دو فٹ نیچے اتر کر اپنے اللہ کو بھول جائے گا, اور جس نے یاد ہی نہ کیا اس کو کہاں سے یاد آئے گا؟ مصیبت میں تو وہی چیز آتی ہے یاد آتی ہے جس کو انسان اکثر یاد کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے بچہ کس کو یاد کرتا ہے؟ اماں، ابا، کیوں؟ محبت ہوتی ہے، پہلے اماں کو بلاتا ہے پھر ابا کو بلاتا ہے، کیوں؟ ماں سے محبت ہوتی ہے، تو ابا سے محبت ہے، ابا کو بلا رہا ہے، ربا سے محبت ہوگی، اب پکارے گا ربا، وہ کہے گا، فرشتہ کہے گا مر ربو کا، وہ کہے گا کیا سوال پوچھتے ہو تم، کہا تو اس کو جائے جس کو بھلایا جا رہا ہو، جس کو تو کبھی ہم بھولے نہیں ہیں اس کو کیا یاد کرتے ہو، اس کا کیا پوچھتے ہو ہم سے، کہ جس کو ساری زندگی اللہ اللہ کہہ کے نعرے لگاتے رہے، سبحان اللہ۔ تو ایسے رب کو کیسے بھولے؟ اور ماں دینوں کا دین کیا ہے؟ کہے گا دین الاسلام، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ یار ہم اگر باہر ملک جائیں داڑھی بھی منڈوا لو، پینٹ شرٹ پہن کے جاؤ تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اصل میں کیا بات ہے؟ محبت نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں جادو تو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے، لہذا اگر اللہ کا عاشق ہے اسی حلیے میں اس زمانے میں بھی وہ یورپ بھی جائے گا، فرانس بھی جائے گا، اور وہاں اللہ کا نام بھی لے گا۔ وہ اللہ کا نام بھی لے گا، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے من اتق اللہ عز و جل، جو اللہ سے ڈرتا ہے، سارا بلادن پورے عالم میں جہاں جاتا ہے، فی آمنن امن سے جاتا ہے، شانتی سے جاتا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھے کوئی کیا کہے گا۔ یہ تھوڑی کہ جناب دبئی گئے، یورپ گئے، چائنا گئے تو کہا اگر ہم نے چلو داڑھی تو رکھ لی، چلو ملا کے چکر میں آ کر، لیکن اگر ہم نے پینٹ شرٹ نہ پہنی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن اتنا یاد رکھو پینٹ شرٹ پہننے والوں کو ایئرپورٹ پہ جا کے بیلٹ کھولنی پڑتی ہے، یہ بات معلوم ہے آپ کو؟ اگر نہیں معلوم نا دیکھ لینا جا کے، یہ سارے پینٹ شرٹ والے، سارے پینٹ شرٹ والے بےچارے ایئرپورٹ پہ جا کے اپنی بیلٹ اتار رہے ہوتے، کیوں؟ ان کو بیلٹ مشین سے گزارنی پڑتی ہے۔ اور الحمدللہ میں نے آج تک کسی ملا کو نہیں دیکھا، کسی ملا کے خادم کو نہیں دیکھا کہ اس نے ہزار بند کھول کر مشین میں رکھا ہو، کیونکہ اگر یہی کھل گیا سارا راز آؤٹ ہو جائے گا۔ ہاتھ ملا جلدی سے، جلدی سے ہاتھ ملا، یہی تو راز ہے۔ کہا آخر ہے کیا چیز ملا کے پاس؟ کبھی میں نے ملا کو نہیں دیکھا کہ وہ جوتے اتار کے جو ہے وہ مشین میں رکھ رہا ہوں، اور یہ سارے بڑے بڑے پینٹ شرٹ والے بیلٹ بھی کھولتے ہیں، اپنا بیلٹ بھی کھولتے ہیں، اور اس کے بعد جوتے ہاتھ میں اٹھا کر، جن کو اللہ والوں کے پاس جوتے اتارتے ہوئے، مسجد میں جوتے اتارتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ ایئرپورٹوں پہ سارے کے سارے جوتے اتار کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پوچھ لو جو لوگ غیر ملک میں سفر کرتے ہیں، ہمارے ایئرپورٹ پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا عزت کا لباس دیا الحمدللہ، اور کرتا شلوار کی ایک خصوصیت یہ ہے ہوادار ہوتا ہے۔ بھائی گھر ہوادار بنانا چاہیے کہ نہیں؟ ہے نا، گھر ہوادار ہوتا ہے، کرتا شلوار بھی ہوادار ہوتا ہے، اتنا ہوادار ہوتا ہے ہر جگہ سے ہوا گھستی ہے، ہر جگہ سے نکلتی ہے۔ اس لیے کرتا شلوار پہننے والے کو کبھی اسکن پرابلم نہیں ہو سکتی، ہاں شریعت کے اس پر بھی عمل کرے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، شریعت ہے، جیسے بدبو سے منع کیا گیا، صاف ستھرا رہے، جمعے کا غسل رکھا ہے، تمام ہے، خوشبو لگا رہا ہے، اپنے جسم کو دھوتا ہے، اس کو کبھی جلد کی بیماری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر طرف سے ہوا جاری آ رہی، نہیں وینٹیلیشن ہی وینٹیلیشن ہے، ہوادار ہے نا جی، کراس وینٹیلیشن ہے بلکہ. الحمدللہ. تو بات کیا ہے, مسلمان اپنے مسلمانوں پہ اس لیے ڈرتا ہے کہ ابھی زبان پر آ, ایک بزرگ فرماتے ہیں حکایت اللہ تعالی کی طرف سے, اللہ تعالی کی طرف سے کہ مراداری مراداری برلب ندر دل, میرے بندوں نے مجھ کو تو اپنی زبان پر رکھا لیکن دل میں نہ رکھا. آ بلب ایما بلب ایما بدل ایما نداری, کہ ان کی زبانوں پر تو ایمان ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ابھی ان کو کلمہ شریف پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ابھی ڈر لگتا ہے, ہائے اگر میں نے کسی کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں, میرا نام عبداللہ ہے عبد الرحمن ہے, تو ہائے کیا ہوگا. جہاں کہتے ہیں نہیں 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 ہم ماڈرن مسلمان ہیں, اس لیے دیکھو داڑھی بھی نہیں رکھتے, ہم ماڈرن مسلمان ہیں, دیکھو پینٹ شرٹ پہنتے, ہماری شلوار بھی وہ ہے. میں رجت پسند فنڈامنٹلسٹ مسلمان نہیں ہوں. وجہ کیا, ابھی ایمان دل میں نہیں ہے, دل میں نہیں ہے. گھبراؤ مت. تو میرے پیارے دوستو, جب ایمان دل میں آئے گا سبحان اللہ, چیز ہی کچھ اور ہوتی ہے. ایمان چیز ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے موت اور حیات کو پیدا کیا, ایک دن ہم کو دنیا سے جانا ہے, رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں, جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں, ذرا دھیان رہے. لیکن وقت سے پہلے کوئی نہیں جاتا, اللہ تعالی کی مرضی, لیکن کب جائے یہ بھی پتا نہیں, یہ بھی پتا نہیں. یہ وہ ویزا تھوڑی ہے کہ پتا چل گیا کہ کب ایکسپائر ہو رہا ہے, ایکسٹینشن کے لیے درخواست دے دی کہ اب وہ توسیع کر دیجیے ویزے میں. اب اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات دی کیوں ہمیں, آگے فرمایا لیبلوکم, تمہارا امتحان ہے, ایوکم احسن عملا. اچھا دیکھو ایک بات ہے, حالات حاضرہ ہے نا, یہ کارٹون بنانا اور یہ سب یہ پرانا سلسلہ ہے, اور اس کی مثال پتہ ہے کیسی ہے, اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کی دھوبی سے لڑائی ہوئی. پہلے زمانے میں دھوبی ہاتھوں سے کپڑے دھوتے تھے نا, طاقت بھی ہوتی تھی, تو دھوبی نے کیا کیا, اس کو اٹھایا اور ایسے اٹھا کے یوں پٹک دیا. اس داؤ کا نام ہے پہلوانی میں دھوبی پٹکان, ہے نا رشید صاحب, کیا نام ہے اس کا, دھوبی پٹکان, اس کو پہلوانی کی زبان میں کہتے ہیں دھوبی پٹکان, کہ یوں اٹھا کر یوں مارا. بس وہ دھوبی تو بڑے بڑے کپڑے اٹھاتا تھا, اس کی طاقت تھی, اس نے اس کی لڑائی اس کو دھوبی پٹکان دے مارا. اب وہ بیچارہ آئے کمر سلاتا ہوا بھاگا, آگے دھوبی کا گدھا بندھا ہوا تھا, تو اس نے دھوبی کے گدھے کا کان پکڑا اور دھوبی کو کہتا ہے اوے اب مارے گا مجھے, یعنی گدھے کا کان پکڑ کے دھوبی کو للکار رہا ہے کہ اب مارے گا مجھے. ارے بھائی تجھے للکارنا تھا دھوبی سے لڑتا. بس یہی حال ہوتا ہے بزدلوں کا, کہ بزدل کا بس نہیں چلتا نا, تو ہمیشہ سے قاعدہ یہ ہے کہ جو کمزور اور بے بس ہوتا ہے نا وہ گالی دیتا ہے, اور جو بہادر ہوتا ہے اس کے اندر برداشت ہوتی ہے. لہذا مسلمان کبھی کسی کو, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جہاد جیسی عظیم عبادت کہ خبردار جس جگہ جاؤ ان کا عابد اپنے مذہب پر جو عبادت کر رہا ہو خبردار ان کو مت چھیڑو, اجازت نہیں ہے. نماز کے لیے وقت دیا جائے گا بیٹھ جائیے, مت چھیڑو عابدوں کو جو اپنے مذہب پر یعنی کفریہ مذہب پر اگر عبادت بھی کر رہے ہیں. ادھر توجہ رکھو, آپ لوگ مت دیکھو بس, اگر کسی کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو ہم اس کے وہ نہیں ہیں. اپنے مذہب پر جو کہ کفریہ مذہب ہے, اتنا تک حکم ہے کہ اگر وہ اپنے مذہب پر عبادت بھی کر رہا ہو تو اس کو مت چھیڑو, اتنا اکرام ہے. دیکھیے اتنا خیال ہے. لہذا مسلمان جو طاقت ہوتی ہے نا اس کے اندر تحمل ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، اور جو بزدل ہوتا ہے نا، وہی چھوٹے بچے دیکھو نا، جب لڑائی ہوتی نا تو جو بچہ کمزور ہوتا ہے وہ دور جا کے گالی دیتا ہے، او تیری میں ایسی تر دوں گا، دیکھا نا بچوں کو. تو یہ علامت ہے بزدلی کی، اور بزدلوں کو کیا بولے. لہذا قاعدہ یہی ہے کہ جو بزدل ہوتا ہے وہ جا کے ماں بہن کی گالی دیتا ہے دور جا کے، لڑ تو سکتا نہیں ہے نا. اور یہی کام ہے ان بزدلوں کا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سبحان اللہ، کیا ہمارے تو کسی بھی نبی، میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ، میرے دادا شیخ، ایک دفعہ حضرت تشریف فرما تھے تو ایک سکھ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ٹرین کے اندر اسٹیشن پر. حضرت نے اٹھایا ڈنڈا، حضرت کے ڈنڈے کا نام تھا عبد الجبار. حضرت نے اٹھایا ڈنڈا اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، ہم مسلمان ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، تو گستاخی کی، ڈنڈا لے کے دوڑے، وہ ایسا ڈر کے بھاگا، پہلوان تھا وہ سکھ، سیدھا اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں گھس گیا. فرمایا باہر، تو پھر معافی تلافی، کیا سمجھتے ہو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، مسلمان کے ہم ہے، کسی نبی کی شان میں کوئی کہے تو مسلمان کے لیے وہ نہیں ہے کہ وہ برداشت کر لے گا، روا اور زیبا نہیں ہے. ہر نبی کی عظمت ہمارے سر کا تاج ہے، اگرچہ ہم اسلام پر ایمان لاتے ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی ویسے ایمان لاتے ہیں، ان کی عظمت یہ ہمارا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی دی، کس لیے؟ لیبلوکم، تمہارا امتحان ہے. کیا امتحان؟ ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، بہترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے. اب زندگی کس لیے ملی؟ امتحان کے لیے. ہم زندگی کیوں لگا رہے ہیں؟ مال کمانے کے لیے. اب رہی بات کہ جی سارا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اولاد کا، کہ ہماری اولاد کے لیے ہم ذرا کما رہے ہیں اولاد کی خاطر سے، تو دیکھیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے تم اولاد کے لیے مال بناتے ہو، ہم اور شریعت اس سے منع نہیں کرتے. شریعت بھی نہیں منع کرتی، جب شریعت نہیں منع کر سکتی تو شریعت کا خادم بھی منع نہیں کر سکتا. فرماتے ٹھیک ہے، اس سے منع نہیں ہے، تم اپنی اولاد کے لیے کرو، لیکن جتنا مال بنانے کی فکر کرتے ہو اس سے زیادہ ان کو نیک بنانے کی کوشش کرو. کیسی عجیب بات، کہ جتنا مال ان کے لیے بنانے کی کوشش کرتے ہو اس سے زیادہ ان کو نیک بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ بچہ اگر نیک ہوگا، اللہ تعالیٰ جو کافر کو روٹی دیتا ہے، جو کفر بکرا ہے اس کو بھی روٹی دے رہے ہیں، کتنے بڑے مالک، کیا ظرف ہے، اللہ اکبر. جو کفر دن رات کفر بکتا ہے، پچاسوں برس کفر بکرا ہے، اس کافر کو بھی روٹی دیتے ہیں کہ نہیں؟ گناہگار مسلمان کو بھی ملتی ہے، اس کو بھی روٹی دیتے ہیں. تو اپنے فرمانبرداروں کو دو روٹی نہیں دے سکتے. فرمایا ان کو رونا سکھاؤ، اولادوں کو آہوزاری سکھاؤ، فرما برداری سکھاؤ، جب مصیبت آئے گی خود ہی رو کے مانگ لیں گے. اور اگر نیک نہ بنایا، مصیبت آئے گی تو مانگنا تو آتا نہیں ہے، کیسے مانگیں گے؟ اس لیے نیک بناؤ، اس کی زیادہ فکر ہو کہ شریعت پر اور سنت پر عمل کریں. اس لیے کیا فرمایا، لیبلوکم، امتحان ہے تمہارا امتحان، ایوکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یہاں اللہ تعالی نے ایوکم اکثر عملا نہیں فرمایا، کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں، کثرت عمل نہیں، حسن عمل. سبحان اللہ، غور سے، عمل زیادہ کرنا یہ ذوق نہیں ہے شریعت کا. شریعت کا ذوق ہے ما اقل وما دام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے نا، او کما قال، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ما اقل، عمل تھوڑا ہو، وما دام لیکن ہمیشہ ہو. یعنی وہ تھوڑی عبادت جو ہمیشہ کی جائے وہ پسندیدہ عبادت ہے، اور وہ زیادہ عبادت جو ایک مرتبہ کی پھر چھٹی، تو شریعت کا یہ ذوق نہیں ہے. اس لیے آپ نے ایک تو بتا دیا تھوڑی ہو ہمیشہ ہو، اور احسن جو فرمایا ایکم احسن عملا، اس احسن سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو صفات ہوں. نمبر ایک کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، وہ عمل سنت کے مطابق ہو. جیسے نماز ہے، دونوں پاؤں سیدھے کر کے کھڑا ہو، بالکل ایسے سیدھے ہو، ٹیڑھے پاؤں نہ ہو، سیدھے ہو، سیدھا کھڑا ہو. ہاتھ باندھنے کا طریقہ کہ ہاتھ کی ہتھیلی کرو قبلے کی طرف ہو، اس طریقے سے قبلے کی طرف، کان کی لو تک لائے، اور ہاتھ کیسے باندھے؟ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے، تین انگلیاں سامنے، چھوٹی انگلی، یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا، اسے ایسے ہلکا بنائے، تین انگلیاں سامنے، یہ طریقہ ہو گیا. اس کے بعد ناف چھوڑ دیا ہاتھ، خود بخود ناف کے نیچے پہنچ جائے گا، یہ کھڑے ہونے کا طریقہ ہو گیا، یہ سنت ہو گئی. تحت سرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ کا ارشاد مبارک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت سرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اب ہاتھ باندھا، اب ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو پڑھنا سنت ہے. ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ مردوں کے لیے ہے. اور اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے. بعض لوگ نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سکھایا؟ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ سکھایا، صحیح ہے نا جی؟ بعضوں کا ایک عجیب ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ موقع نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا نا کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ کب پڑھنی ہے؟ ثنا پڑھنے کے بعد، اور پھر بسم اللہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہے. اب یہ سنتیں ہیں. اور نماز میں یہ بھی خیال کریں کہ بعض نماز میں عادت ہوتی ہے، بعض لوگ دیکھتے ہیں نماز میں ادھر ادھر، یہ ناپسندیدہ برا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے. نماز میں توجہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ، اور اللہ تعالیٰ کی نظر مجھ پر ہے، یقیناً ایسے توجہ سے نماز پڑھیں. اس لیے نماز میں دھیان لگانے کا طریقہ جو اکابر نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ نماز کا دھیان وضو سے تعلق ہے، لہذا وضو توجہ سے کرے، بسم اللہ پڑھے. پانی کی بہانہ، پانی کو ضائع کرنا یہ گناہ ہے. اسی طرح سے بجلیاں، بجلی اگرچہ کنڈے کی لگی ہوئی ہے کہ جی مہانا ایک ہی کنڈے بل آتا ہے، بعض جگہ ہوتا ہے ایسا، لیکن پھر بھی بجلی تو بچانی چاہیے، یہ تھوڑی کہ کھلی ہے تو دن بھر کھلی ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. پانی کا ضائع کرنا، یہ اسی طرح سے کھانا برتن میں چھوڑ دینا، پانی تھوڑا سا پیا باقی پھینک دیا، یہ سب بری چیز ہے. تو احسن عمل میں، حسن عمل میں ایک تو ہے سنت کے مطابق ہو. اب یہ سنتیں کس سے سیکھے گا؟ علماء اکرام ہیں، ان سے سیکھے. نماز کی سنتیں، کھانے پینے کی، لباس کی، یہ سنتوں کو سیکھے. اور دوسرا حسن عمل میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے اخلاص نیت، یعنی وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ عمل اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے ہو، مخلوق کے لیے نہ ہو کہ ہم عبادت کریں گے تو لوگ کہیں گے بڑے نیک آدمی ہیں، اس لیے نہ ہو. تبلیغ، خانقاہ، مدرسہ، حج، عمرہ، مال خرچ کرنا، بیان کرنا اللہ کے لیے ہو. اس لیے بیان کرنے والے کو یہ کہہ سوچ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بس تقریر کروں سب میری بات مانے، یہ بھی اخلاص نہیں ہے. بس اس کا کام ہے کہ جو ہم نے قرآن پاک، حدیث پاک کی بات جو سلسلے سے چلتی ہوئی ہمارے اپنے استاد اور شیخ تک آئی، ہم نے وہ بات آگے پہنچا دی. بس اب کوئی عمل کرے یا نہ کرے، اللہ تعالی بیان کرنے والے کو انشاءاللہ محروم نہ کریں گے. اس لیے وہ اس کی نیت نہ کریں کہ لوگ عمل بھی کریں، بس ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا. ہاں اللہ دل میں ایسا درد پیدا کر دے کہ ہم سب باعمل ہو جائیں، حسن عمل پیدا ہو جائے. تو کیا فرمایا؟ زندگی موت کس لیے دیے؟ ایوکم احسن عملا، سبحان اللہ، کہ تم میں سے حسن عمل کون کرتا ہے. کیا مطلب؟ اب سڑک پر جا رہے ہیں، کوئی عورت سامنے آ گئی، اب حسن عمل کیا ہے؟ اپنی نگاہ کو نیچی کر لیں، سبحان اللہ، اس کو نہ دیکھیں اور رستے کو بدل دیں، کیونکہ ایسا نہ ہو نگاہ نیچی کرتے کرتے اسی پہ گر جائے. میرے شیخ نے سنایا، ایک صاحب تھے، وہ ایسی نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے کہ، اور پھر گرلز اسکول تھا، اس کے سامنے سے گزر رہے تھے، چھٹی کا ہی وقت تھا، وہ بالکل ایسی نگاہ نیچی کر رہے تھے، گزر رہے تھے، تو ایک لڑکی گزر رہی تھی، جو دھکا مارا اسی پہ گر گئے. اب استغفر اللہ بھی پڑے، اٹھ بھی نہیں رہے. تو لوگ کہہ رہے صوفی صاحب اب تو اٹھ جاؤ، وہ بیچارہ اتنا شرمندہ ہوا کہ اٹھا ہی نہیں جا رہا، لوگوں نے اٹھایا. تو مطلب یہ بھی نہیں ہے، لہذا رستہ بھی بدل دے، سبحان اللہ. تو حسن عمل میں سنت کے مطابق عمل ہو، شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق، اور نمبر دو کہ اس میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو. آگے فرمایا وہو العزیز الغفور. عزیز کے کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ، عزیز کے معنی ہے القادر علی کل شیء ولا یعجز شیء فی استعمال قدرتی. عزیز کے معنی ہے جس کو ہر چیز پر قدرت ہو، اور اللہ تعالی جب اپنی قدرت کا ظہور فرمائے، اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے. جس کو اللہ زندگی دینا چاہے اس کو کوئی موت نہ دے سکے، جس کو اللہ تعالی سلامت رکھنا چاہے ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھنے والے اس کو ڈھونڈ بھی نہ سکے. یہ ہے زبردست قدرت والا. اور آگے فرمایا غفور. غفور کے کیا معنی؟ بہت بخشنے والا، فاعول کے وزن پر ہے، بہت بخشنے والا. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں عزیز اور غفور کا کیا جوڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دو نام، صفات، عزیز زبردست قدرت والا، غفور بہت بخشنے والا. ان دو ناموں کو اللہ نے یہاں کیوں بیان فرمایا؟ میرے شیخ فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا دیکھیے اللہ والوں کے علوم. فرمائے کہ بات یہ ہے کہ عزیز اور غفور کا جوڑ یہ ہے کہ جب کوئی طاقت والا ہو نا، وہ کہہ دے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو کہیں گے بھائی فلاں نے مجھے معاف کر دیا. اور اگر کوئی ایک آدمی ہے بالکل ٹائیفائڈ بخار میں ایسے کانپ رہا ہے، اور اگلے کو کسی سے کوئی معاملہ ہے، اس کو کہہ رہا میں نے تمہیں معاف کیا، تو وہ کہے گا ابے سالے معاف نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. تو کمزور کی معافی کا اعتبار نہیں ہے، کمزور کی معافی کا اعتبار نہیں. سبحان اللہ، قدرت والے مالک اگر حکم دے دے گردوں کو فیل ہو جا، کر سکتے کوئی یورولوجسٹ ہمارے گردوں کو جاری کروا سکتا ہے؟ وہ تو گردوں کو جاری کروانا دور کی بات، وہ چاہے گردے میچ کروا دے، اس کے تصور میں نہیں، وہ کروا نہیں سکتا میچ. سگا باپ گردے دے کہ میرا گردہ لے لو، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے میچ نہیں ہو رہا. سگی ماں نے گردہ دیا کہ میرا گردہ لے لو، میرے بیٹے کی زندگی بچا لو ڈاکٹر، لیکن گردہ میچ نہیں ہو رہا. سگی بہن نے کہا کہ میرا گردہ لے لو، میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس مسجد کے اندر سچ واقعہ سنا رہا ہوں، کراچی کا واقعہ ہے، ایک نوجوان کا واقعہ. سگی بہن نے کہا کہ میں گردہ دیتی ہوں، لیکن کیا بات ہے، گردہ میچ نہیں ہو رہا. اس لیے اتنے بڑے طاقت والے مالک، اللہ اکبر، سر میں درد پیدا فرما دیں، کیا کرے گا انسان؟ نمرود کیسے دعویٰ کر رہا تھا کیا خدائی کا دعویٰ؟ اور پھر خدائی کے دعوے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا؟ کیا اس کا غرور اور تکبر کا حال تھا؟ خدائی کا دعویٰ اور ابراہیم خلیل اللہ کو ستانے والا، اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا؟ دماغ میں مچھر گھسیڑ دیا، اور وہ مچھر اتنا کمپیوٹرائز تھا، ایسا ڈرون سے چلتا تھا وہ ریموٹ کنٹرول سے، کہ جہاں نمرود کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے تھے وہ بھی آرام سے بیٹھ کے نسوار کھاتا تھا. کہنا چلو بھائی ذرا چائے شائے پیئیں، نسوار کھائیں تھوڑی دیر، وقفہ مل گیا ہمیں. اور جہاں کھوپڑی میں جوتے پڑنا بند ہوئے، بس کہتا تھا میرا کام شروع، پھر تابہ توڑ حملے شروع کر دیتا. اللہ کی شان کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا دماغ درست کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس لیے تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا کام، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ناز سے نہیں بنے گا، اور جی میں یہ کر دوں گا وہ نہیں، نیاز سے بنے گا. یا اللہ ہم قصوروار ہیں، معاف فرما دیے، ہم تو بہت کمزور ہیں، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسا دعوے بھی نہ کرے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور جی ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. سمجھا کیا ہے ملاؤں نے؟ بھائی ملا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے صرف کس چیز کے؟ یا اللہ ہم تو عاجز اور کمزور بندے ہیں، تو ہی ہماری مدد فرما. ظلم کرنے والوں سے یا اللہ ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم تو کمزور ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، فرما برداری والی حیات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو حسن عمل عطا فرما، اور ہمارے عمل میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے، اور عمل کی درستگی کی توفیق عطا فرما، نیتوں کی درستگی کی توفیق عطا فرما، ہماری حفاظت بھی فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے ہمیں بچا، ہر غم سے ہمیں بچا. یا اللہ ہر خوشی عطا فرما، راحت دونوں جہان کی، عافیتیں رحمتیں نعمتوں سے مالا مال فرما. ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے جان مال کی حفاظت فرما دیجئے. جو ہمارے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، رحمتوں کو نادل فرما. ہمارے جو بڑے ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر شفقت و رحمت اور محبت سے قائم فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، بڑوں کی کا بادب بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی، ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دینی خدام کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ایک ایک مسلمان کی سارے عالم میں جہاں کہیں بستے ہو اپنے کرم سے اپنے نام پاک کے صدقے میں حفاظت فرما، دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، شریعت و سنت پر 100% چلنے والا بنا دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اور یا اللہ جو دعائیں مانگی ان کو بھی قبول فرما، جو نہ مانگ سکے یا اللہ اپنے کرم سے دونوں جان کی عافیت راحت نعمت رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، اور اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.